پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے پیر کو کروز میزائل رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک میں تیار کردہ کروز میزائل راد 350 کلومیٹر تک کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہے جو کچھ ہی ممالک کے پاس ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق راد کروز میزائل اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی وہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے قندھار میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ صوبائی پولیس کے سربراہ کے ترجمان ضیاء درانی نے کہا کہ یہ حملہ میون ضلع میں اتوار کو کیا گیا، جس کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ حملہ آوروں میں سے ایک یا اس سے زیادہ نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ ذرائع ابلاغ کے نام ایک بیان میں طالبان کے ایک ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیف میں اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مشرقی حصے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 13 یوکرینی فوجی اور 7 سویلین ہلاک ہوئے، جس سے قبل امن مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، جن کا مقصد بحران میں کمی لانا تھا۔ دیبال سیف کے مالبرداری کے مرکز کے قرب و جوار میں علیحدگی پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے حملے میں کم از کم 20 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ دونیتس اور لہانس کے علاقے کے مضافات میں، جہاں علیحدگی پسندوں نے خود ساختہ آزادی کا اعلان کر رکھا ہے، لڑائی اور گولہ باری کے دوران 7 شہری ہلاک ہوئے۔ باقیوں کی ہلاکتوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ ایک سرکردہ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ واشنگٹن کیف کو دفاعی ہتھیار اور آلات کی دوبارہ فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ اخبار نے بتایا کہ صدر باراک اوباما نے یوکرینی سیکیورٹی فورسز کو ابھی تک مہلک ہتھیاروں کی امداد کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن انتظامیہ فوجی امداد کے سوال پر ایک تازہ نظر ڈال رہی ہے۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق عہدیداروں نے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈیمسی اور اوباما کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس یوکرینی فورسز کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کیف کے عہدیداروں نے بتایا کہ بیلاروس میں ہفتے کے روز امن بات چیت کے ناکام ہونے کے بعد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے ایک ہفتے کے دوران بوکو حرام کے جنگجوؤں کی طرف سے شمال مشرقی شہر میداگوری پر قبضہ کرنے کی کوشش کو دوسری بار ناکام بنا دیا گیا ہے۔ فوجی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ میداگوری پر اتوار کو ہونے والا حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوا، لیکن بوکو حرام کی طرف سے شہر کے محاصرے کے 12 گھنٹے کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ شہر کے کئی باسیوں کا کہنا ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے مسلح افراد میں شہر میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران کئی بم دھماکے بھی کیے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بورنو ریاست کے دارالحکومت میں لڑائی کے دوران کئی جنگجو مارے گئے، جبکہ اس دوران کئی عام شہری بھی ہلاک ہوئے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوہ کیر اور باغی کمانڈر ریک مشار نے تقریباً 1 سال سے جاری داخلی تنازع کے خاتمے کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں پیر کو ہونے والے مذاکرات مشرقی افریقہ کے ایک نمائندہ گروپ کے زیر انتظام ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ فریقین نے معاہدے کی جزیات کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی، لیکن ان کے بقول 20 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات میں دوبارہ شریک ہوں گے، جس میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ مصر سے رہائی پانے والے الجزیرہ چینل کے صحافی پیٹر گرسٹے کے والدین اور بھائی نے کہا ہے کہ وہ دیگر صحافیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ رہائی کے بعد پیٹر قاہرہ سے قبرص پہنچے اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ We'll be right back.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سلیمان تیروالی. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان بظاہر ہتھیاروں کے دور سے. آج کا دوسرا موضوع ہے 2016 کے لیے امریکی وفاقی بجٹ اور صدر اوباما کی ترجیحات. اور پروگرام کے اسی حصے میں پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان دبئی میں مذاکرات کے آغاز، اور اس کے علاوہ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ کی ان حالیہ رپورٹس پر بھی بات ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ 2017 کے آخر تک اکانومی کے جو گروتھ ریٹ ہے اس میں بھارت چین کو آؤٹ پیس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پروگرام کے تیسرے حصے میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ووٹ دینے کے حق کے مطالبے، اور پروگرام کے آخر میں داعش کے خلاف جاری جنگ، اور 5 فروری کو یہاں واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر صدر اوباما اور دلائی لامہ کی ممکنہ ملاقات اور اس پر چین کی ناراضگی پر بات کریں گے، اور آخر میں یوکرین میں امن بات چیت ناکام ہونے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے. اور سامعین، آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8900-800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں انسٹیٹیوٹ فار ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسز بھارت سے سشانت سرین صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں ویل نون پاکستانی ڈیفینس انالسٹ جنرل طلعت مسعود صاحب. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے سشانت سرین جی، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہمیں معلوم ہے گزشتہ ہفتے بھارت کے نے آگنی جو میزائل ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا، آج پاکستان نے بھی کروز کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ بتائیے کہ بھارت نے جو گزشتہ ہفتے تجربہ کیا، تو بھارت کی جانب سے ان تجربات کا مقصد کیا ہے؟
میکل، ان تجربات کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھارت کی سیکیورٹی کے لیے اہم چیزیں ہیں وہ بھارت کے آرسنل میں ہونی چاہیے، اور میزائلز اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اور میزائلز میں بھی جو ہماری تھریٹ پرسپشنز ہیں، ان ساری تھریٹ پرسپشنز کے حساب سے جو میزائلز کی رینج ہے وہ بھی میرے خیال ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ میرے خیال کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ تھوڑا سا وویلا مچ رہا ہے پاکستان میں یہ آرمز ریس کو لے کر کے، پارٹلی کیونکہ شاید پاکستان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اوباما صاحب کے وزٹ کے بعد امریکہ کا کچھ رجحان بھارت کی طرف ہے اور پاکستان اس سے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے. لیکن 4-5 سال سے پاکستان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کا سب سے زیادہ تیز چل رہا ہے دنیا بھر میں، اور نیوکلیرائزیشن پاکستان میں جاری ہے. تو اس طرح کا وویلا اس سمے میں مچانے مجھے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی طریقے کی آرمز ریس ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک ملٹری ماڈرنائزیشن پروگرام ہے بھارت میں، اور جو گیپس ہیں ہمارے ڈیٹرنس میں یا ہماری آفینسو کیپبلٹیز میں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پچھلے 10-12 سال سے بالکل کچھ نہیں ہوا تھا. تو وہ بھی ایک بیک لاگ ہے جس کو کلیئر اپ کرنے کی کوشش.
ٹھیک ہے سرین جی، آپ نے بات کی تھریٹ پرسیپشن کی کہ اس بیسس پہ یہ تجربات کیے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بھارت کو کس سے خطرہ ہے اصل میں؟
پاکستان سے تو ہے ہی، ایک لازم ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے اور جس طرح کی ارریسپانسبل ہم لوگ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں بڑے سینئر سرونگ اور ریٹائرڈ لوگوں سے پاکستان میں، جو پن گرتے ہی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی بات کرتے ہیں بنا یہ سمجھے کہ اس سے مطلب کیا ہے ان کا. لیکن اس سے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ جو نو فرسٹ یوز پروگرام ہے پاکستان کا وہ ایک کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر ہے، اور اس کا رسپانس بھارت کے پاس ہونا چاہیے. دوسری طرف چین کا بھی ایک خطرہ منڈراتا ہے ہمارے سر کے اوپر. क्योंकि कोशिश तो ये है कि चीन से रिश्ते जितने बेहतर हो सके हो किए जाए, और जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट है या बाकी जो इश्यूज चीन के साथ है उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए. लेकिन ये लाजिम है कि जब तक वो नहीं होता तब तक आपको अपनी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो उस लेवल पर लेके जानी पड़ेगी कि अगर खुदा ना खास्ता चीन की तरफ से कोई इस तरह की हरकत होती है तो फिर उसके पास, उसका भारत के पास भी कुछ जवाब हो, तो वो एक डिटरेंस बनाने की भी कोशिश है मेरे ख्याल भारत में.
ओके, ठीक. जनरल तिलक मसूद साहब, आपने सुना सुशांत सरीन साहब को भारत से, आप ये बताइए कि आज जो पाकिस्तान ने जो मिसाइल तजुर्बा किया है, क्या ये भारत के गुज़श्ता हफ्ते मिसाइल तजुर्बे का जवाब है या इसका मकसद कुछ और है, या फिर जो सुशांत सरीन ने जो साहब ने जो बात पॉइंट उठाया है कि ये सदर ओबामा के दौरे भारत के बाद एक तरह से उनके अल्फाज में पाकिस्तान जो है वो लेफ्ट ओवर एक तरह से वो फील कर रहा है और इसीलिए उसने ये तजुर्बा किया है, आप क्या कहेंगे जवाब में?
देखिए, पाकिस्तान जो है और इंडिया दोनों तजुर्बे तो मिसाइल्स के मुसलसल कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपनी इन्वेंट्री तो बढ़ा रहे हैं, आपको इल्म है इसका. और जब एक प्रोडक्शन लॉट में जरूर होता है कि एक प्रोडक्शन लॉट जब हो जाए तो उसकी टेस्टिंग तो जरूरी होती है, तो एक लिहाज से तो खैर टेस्टिंग इस वजह से भी की जाती है कि ये देखते हुए कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब इसका अगर रेंज है, एक्यूरेसी है, ये तमाम चीजें किस तरीके से वाकई में क्या उसी पर बैठती हैं या उसमें कोई फर्क है, तो उसके लिए टेस्टिंग तो जरूरी होता है. तो एक तो खैर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया, मैं इंडिया का तो नहीं कह सकता, पाकिस्तान में कि को मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्नलिंग भी एक तरीकाकार होता है. यानी मतलब ये बताना होता है कि अपने लोगों में भी एतमाद बढ़ाने के लिए कि भाई हमारे पास मिसाइल्स हैं तो आप ना घबराएं, अगर इंडिया के पास मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी है, और दुनिया को बताने के लिए या इंडिया को भी बताने के लिए एक लिहाज से ये जो टेस्ट होते हैं उसका एक ये मकसद भी होता है. फिर दूसरी बात यह है कि क्रूज मिसाइल्स वगैरह ऐसी चीज है जो पाकिस्तान ने खुद से अपने काफी यानी बहुत तरक्की की है एक लिहाज से देखते हुए कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो काफी, मतलब कोई ज्यादा तो नहीं है लेकिन इस फील्ड ने काफी तरक्की की है, तो उसकी चेकिंग भी होती है. और क्रूज मिसाइल्स काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, और आपको इल्म है कि क्रूज मिसाइल बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बनाया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका, चीन वगैरह तो है लेकिन इसके अलावा बहुत कम
ममालिक
कंट्रीज ने क्रूज मिसाइल बनाया. तो ये मेरे ख्याल में इसको इस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई खास इनसिक्योरिटी इस वक्त है. ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो उसने जो इस वक्त ओबामा साहब का विजिट हुई उस इंडिया में और जिस किस्म के बयान आए उससे एक पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको फिक्र तो है कि ये जो दोनों ममालिक हैं आपस में इनका गठजोड़ इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर बहुत मुमकिन है कि दबाव बढ़े, तो इस तरह से तशवीश तो.
ठीक, ओके. आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए, मुख्तसरन हम अपने कॉलर्स के सवालात लेना चाहेंगे. अक्रम साहब ने हमें कॉल की है बोलान से. जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल आपका.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम. जी
ये पेशावर से बोल रहा हूँ डॉक्टर अक्रम.
जी जी सर.
बस ये एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम लड़ाइयों और जंगों की बड़ी बातें करते हैं, हम दोनों गरीब ममालिक हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हमारे एक्सपर्टीज हैं, बड़े बड़े हमारे जनरल हैं और थिंक टैंक हैं, अगर ये अमन की प्रचार करें और अमन की तरफ हमें ले जाए तो दोनों ममालिक के जो है ना जो बड़े मसाइल हैं सोशल एजुकेशन और हेल्थ के,
बहुत अच्छा. जी बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे. बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है डॉक्टर असलम. मलिक नाइब ने कुहाट से बात की है. जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं जनरल साहब को भी सलाम पेश करता हूँ. अर्ज मेरा ये है कि ये जो پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر اسلحے کا دور شروع ہوا تو کیا امریکہ اس کا ذمہ وار ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ جدید سے جدید ہتھیار حاصل کرے، کیونکہ انڈیا اور امریکہ پاکستان کا دوست کبھی نہیں بنے گا. واسطانہ.
اوکے، نیکسٹ کالر ہے مرید خان میاوالی سے. جی سر، السلام علیکم.
السلام علیکم جناب، دوست کا سیاد کر رہا ہوں. دیکھیں، نہ تو انڈیا پاکستان کو فتح کر سکتا ہے، نہ پاکستان انڈیا کو فتح کر سکتا ہے. کروڑوں لوگ انڈیا میں بھوکے سوتے ہیں اور لاکھوں لوگ تھر میں پانی کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں. میری حکومت سے گزارش ہے انڈیا سے کہ بغیر مہربانی یہ مسئلہ کشمیر حل کریں، اور آپ بھی امن سے رہیں، ہمیں بھی امن سے رہنے دیں. اور اوباما صاحب جو چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے یو این او کا ممبر بننا چاہتا ہے، تو وہ یو این او پر عمل کرے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ممبرشپ بنے.
اوکے،
انڈیا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے. اور
بہت شکریہ مرید خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میاں والی سے آپ نے کال کی. جی سشانت سرین جاب، جو پوائنٹس اٹھائے ہیں ہمارے کالرز نے وہ یہ ہے اصل میں کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور بھارت دونوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جن کے حل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے دونوں کنٹریز میں، یہ اس کے کیا اثرات باقی شعبوں پہ پڑ رہے ہیں، اور کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں کنٹریز کی جو لیجیمیٹ نیڈ ہے اس سے آگے یہ لوگ کر رہے ہیں؟
دیکھیے، اگر آپ بالکل ایک آئسولیشن میں دیکھیں تو پھر آپ یہ گنز ورسز بٹر والا جو ہے کہ آپ کو یا تو مکھن پیدا کرنا ہے یا آپ کو بندوقیں پیدا کرنی ہے، یہ اکنامکس 101 کا پہلا لیسن ہوتا ہے. لیکن جو اصل زندگی ہے وہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیفینس اسپینڈنگ جو ہے ایک تھریش ہولڈ لیول سے باہر چلی جائے، بوتھ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، یا پھر آپ کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اگر ڈیفینس کے اس میں چلے جائے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ باقی چیزوں کے لیے سرکار کے پاس پیسے نہیں رہتے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بہت بڑا جو ہماری ڈیولپمنٹ کے پرابلم ہے وہ ڈیفینس کی ایکسپینڈیچر کے کر کے نہیں ہے، لیکن جس طرح کی مس مینجمنٹ آف ریسورسز ہوتی ہے اور جس طرح کی چوری چکاری ہوتی ہے ہمارے ممالک میں، میرے خیال وہ ایک بہت بڑا اس کا کارن ہے کہ جو ایلوکیشن ہوتی ہے سوشل ویلفیئر کے لیے وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے یا کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو اس کو اس اگر پیرائے میں دیکھا جائے تو بات بہتر سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ پھر اب جیسے پاکستان میں اگر جو پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہے، بھارت میں تو 1.75% آف جی ڈی پی بھارت میں خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ 3% کی بات کی جاتی ہے کہ وہ سیف لمٹ ہوتی ہے، لیکن بھارت میں 1.75% ہے، پاکستان کا شاید بھارت سے زیادہ ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اینڈ ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ ایکسپینڈیچر، وہ بھی بھارت میں بہت زیادہ نہیں ہے، پاکستان سے کافی کم ہے. تو اب یہ پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا افورڈیبل ہے اور کیا افورڈیبل نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ مجھے تو بڑا تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے جب پاکستان کے لوگ بھارت کی جو جنتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ بہت غریبی میں رہتی ہے ان کی اتنی چنتا کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ اگر اپنے لوگوں کو جو غریبی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں یا جن کو نوکریاں نہیں ملتی، میرے خیال ان کی چنتا کرے تو وہ بہتر ہوگا. اور جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، اگر آپ وہ بھی بحث ابھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام
جی وہ اس سیگمنٹ میں بالکل اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ٹائم کافی کم ہے. جنرل صاحب، آپ سشانت سرین جی نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں، اور ساتھ یہی جو ہم نے ان سے کوشچن کیا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ پاورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں بھی، اگر ہم دیکھیں پولیس کا نظام ہوا، اس کے بعد انٹیلیجنس جو ہماری ایجنسیز ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کو جن ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ ریسورسز کی کمی ہے، ان کے لیے ریسورسز نہیں ہے. عدالتی نظام جو ہیں اس میں کافی خامیاں ہیں، اور وہی بھی ریسورسز وہاں اس کی ضرورت ہے جو میسر نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح تجربات جو ہے یہ واقعی موجودہ حالات میں پاکستان کی ضرورت ہے؟ ایسے میں جب پاکستانی فوج کے سابق جو سربراہ ہیں جنرل کیانی وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کو ملک کے اندر جو دہشت گرد ہے ان سے خطرات کا سامنا ہے, نہ کہ پاکستان کے ملک سے باہر ممالک یا لوگوں سے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بڑے اس وقت اندرونی چیلنجز ہیں اور پاکستان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے اپنے اخراجات میں, اور بالکل ایک لحاظ سے توازن بھی رکھنا چاہیے کہ کتنا وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں اور کتنا ڈیفینس پہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ڈیفینس پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے تو ایک غریب ملک میں پھر اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس سے پھر سیکیورٹی جو ہے اور خراب ہوتی ہے ملک میں, اس لیے کہ لوگوں کی ان ایمپلائمنٹ ہوتی ہے اور پھر لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر تو بہت ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو بڑی سمجھ کی ضرورت ہے اور بڑے توازن کی ضرورت ہے, تو اس کی تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اور میں اس میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیے, اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, جس کی میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش بھی کی ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ آگے معاملہ بڑھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھی ایک لحاظ سے ان لوگوں کو موقع ملتا ہے ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرف سے, چاہے وہ چین کی وجہ سے انڈیا کو ملتا ہو یا پاکستان کی کو انڈیا کی وجہ سے ملتا ہے, کہ وہ پھر ان کو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ کسی صورت میں کم نہیں ہو سکتے, بلکہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انفلیشن فیکٹر لگا کر وہ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ ایک اسٹیبلائز کیا جائے اپنے اخراجات کو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے معاملات کو حل کیا جائے. یہ کوئی نہیں توقع کرتا ہے کہ کل کو کشمیر کا معاملہ حل ہوگا یا دوسرے بڑے معاملات حل ہوں گے, لیکن کم سے کم جو سیولائز قومیں ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے معاملات کو حل کرنا چاہتی ہیں. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا میں, تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس وغیرہ بھی کم ہونے لگیں گے اور پھر لوگوں میں کے اوپر زیادہ خرچ ہوگا, چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو, اور ممالک دونوں ممالک میں کچھ پرابلمس کامن تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں کوئی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انڈیا اس وقت کافی ترقی کر رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ترقی کر رہے ہیں, ہم بھی اسی طریقے سے ترقی چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے پاکستان پہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت زیادہ تر توجہ جو ہے اندرونی تھریٹس پر دینی چاہیے, اور اس کے لیے انڈیا کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے.
جی, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بظاہر جو ایک ہتھیاروں کی دھوڑ نظر آ رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس پہ بات ہو رہی ہے, اور جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے ہے, بھارت سے ہمارے ساتھ سشانت سرین صاحب ہیں. ایک کالر نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دونوں یہ ممالک کے درمیان جو دھوڑ ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے, یا انہوں نے کوئسچن اٹھایا کہ کہاں تک اس دوڑ کا ذمہ دار امریکہ ہے, تو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے اس کا؟
دیکھیے, اس قسم کی جو عام ریسز ہوتی ہیں ان میں تیسرے ملک شامل نہیں ہوتے, یہ بائیلیٹرل قسم کا ایشو ہوتا ہے اور اس کو بائیلیٹرلی ہی سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنلی کوئی ڈسپیوٹس ہیں یا بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں جو کہ آسانی سے سالو نہیں ہو سکتے, تو ایسے معاملات میں دونوں ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی قسم کے تھریٹ سے بچنے کے قابل ہو جائیں. اس لیے یہ اس قسم کی دوڑ شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کیونکہ تیسرا ملک چلا رہا ہے. دیکھیے, نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے, چاہے ڈائریکٹلی رکھا جائے یا انڈائریکٹلی رکھا جائے. اس کے اثرات یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان ہوتا تھا یا دوسرے ممالک میں جہاں پر ابھی بھی ٹینشنز ہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اس قسم کی جو ریس جو ہے عام ریسز جو ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جیسے بھی جنرل صاحب نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ جب تک آپ ڈائیلاگ کے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ خرچ ہو اور وہ آرمز پہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کر سکیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے لیکن ایسا ہوتا ہے, یہ تو ریالٹی ہے.
جی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے زبیر اقبال صاحب. نیکسٹ سیگمنٹ کے آپ ہمارے گیسٹ ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, سشانت سرین صاحب جنہوں نے بھارت سے ہمیں جوائن کیا تھا اور جنرل طلعت مسعود صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, دونوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین اس وقت ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج جس طرح کے آپ کے علم میں ہیں کہ صدر اوباما جو ہے وہ 2016 کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز پیش کرنے والے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ جو تجاویز ہے یا جو 2016 کا بجٹ ہوگا, یہ کس طرح آپ کی نظر میں گزشتہ سال کے اس سال کا جو بجٹ ہے 2014 کے لیے جو تھا اس سے مختلف ہوگا, اور یہ کہ اس بجٹ میں صدر اوباما کی ترجیحات جو ہے وہ کیا ہوں گی؟
سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ اس وقت آ رہا ہے جب جو اس وقت امریکن اکانومی جو ہے وہ اب ذرا اس نے گرو کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن بہتر ہو رہی ہیں. حالانکہ اکنامک انکوالٹی ابھی بھی خراب ہے, لیکن چونکہ گروتھ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے یہاں کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. ایسے صورت میں یقیناً کیونکہ ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں خود بخود گروتھ کی وجہ سے, تو یہ جو نیا بجٹ آئے گا وہ ایک ایکسپینشنری بجٹ ہوگا, وہ ایسا بجٹ ہوگا جس میں زیادہ اسپینڈنگ کے لیے ایلوکیشنز کی تجویز دی جائے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو یہ ہے کہ آپ انکم انکوالٹی کو کیسے ختم کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسز جو ہیں وہ امیروں پہ لگائیں اور غریبوں کو انکم سپلیمنٹ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس قسم کی اسپینڈنگ کی جائے گی جس کی وجہ سے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی انکم سپلیمنٹ پیدا ہو سکے, جس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے, ریسرچ بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے, جس کی وجہ سے یقیناً مڈل کلاس کو بہتر اثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی زیادہ گرو کرتی ہے. جیسے اکانومی زیادہ گرو کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ریونیو بڑھے گا, اور جیسے ہی ریونیو بڑھے گا ملک کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی.
ٹھیک, اوکے. اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس کے لیے مزید رقم مختص کی جائے گی. واٹ ڈز اٹ مین, آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟
اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 کے بعد سیکویسٹریشن کر دی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو اسپینڈنگ تھی وہ صرف ایک لمٹ تک بڑھ سکتی تھی, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی تھی. لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو رہی ہیں اس لیے سیکویسٹریشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے تحت یہ بجٹ جو ہے اس میں ڈیفینس کے لیے دفاع کے لیے ایلوکیشنز کو بڑھایا جا رہا ہے. وہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کنڈیشنز کافی خراب ہیں اور ان کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کے سپورٹ کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو کہ ابھی پچھلے 3-4 سال سے جو اسپینڈنگ رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈیفینس کیپیبلٹیز کو بڑھانا ہے, تو اب چونکہ کنڈیشنز بہتر ہو رہی ہیں اس لیے اس پہ اسپینڈنگ کی جائے گی تاکہ وہ ایکسپینڈیچرز جو پہلے پوسٹ پون کر دیے گئے تھے اب ان کو دوبارہ سامنے لایا جا سکے, جس کی وجہ سے پروڈکٹیویٹی بڑھے اور ایفیشنسی جو ہے آرم فورسز کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو.
ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو فوجی خاص طور پر افغانستان میں امریکی فوجی موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 2016 میں مکمل فوجی انخلا وہاں سے کیا جائے گا, یہ جو بات کی جا رہی ہے, یہ جو اسٹریٹجی ہے اوباما انتظامیہ کی, اس پر اس دفاعی بجٹ میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں, اور آئی ایس ایل کے خلاف جو جنگ لڑائی ہو رہی ہے اس پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں پر جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر کم ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ, اور 2016 میں بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ آئی ایس ایل اور دوسرے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور آئی ایس ایل کو روکنے کے لیے اور دوسری موومنٹس کو روکنے کے لیے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں زیادہ اسپینڈنگ کرنی ضروری ہوگی, اس لیے ٹرانسفر کی جائے گی. جو ایکسپینڈیچر افغانستان میں ہوتے تھے اب وہ ایکسپینڈیچر زیادہ تر مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک سب سے اہم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کی پریپیئرنیس بڑھانے کے لیے اسپینڈنگ کی بہت ضرورت ہے. اس میں نئی ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اور دوسری کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان پہ بہت خرچ ہوگا اور وہ خرچ ابھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اگلے 10-15 سال میں بہتر قسم کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پاکستان اور جو عالمی مالیاتی فنڈ ہے آئی ایم ایف, ان کے درمیان آج دبئی میں مذاکرات کا آغاز ہوا ہے. 3 روز تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے. یہ بتائیے کہ ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ کتنے اہم ہے؟
دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت آئی ایم ایف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو $6.6 بلین اگلے 3 سال میں سپلائی کرے گا. لیکن ان کو سپلائی کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ پاکستان اپنی ریفارمز کرے تاکہ اس کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو جائے, کہ اس کو بھی اس قسم کی بوروئنگ کی ضرورت نہ رہے. وہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-1.5 سال میں یہ 3-4 دفعہ اس قسم کی نیگوسیشنز ہوئی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی جو ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے وہ کنڈیشنل ہوتی ہیں. آپ کو پالیسی ریفارمز کرنی ہوتی ہیں, آئی ایم ایف والے جا کے پالیسی ریفارمز کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ریفارمز اگریمنٹ کے مطابق ہیں کہ نہیں. اگر وہ اگریمنٹ کے مطابق ہوتی ہیں تو پھر وہ ایگزیکٹو بورڈ کو اپروول دے دیتے ہیں, ایگزیکٹو بورڈ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ وہ جو لون کی ڈسبرسمنٹ ہے اس کو وہ اپروو کر دے. اسی لیے یہ اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں دبئی میں, جو کہ غالباً اسٹاف لیول پہ شروع ہو گئی تھی جنوری کے آخر میں, لیکن اب چونکہ منسٹر فائنانس وہاں پہنچ گئے تو اب ان کے ساتھ پولیٹیکل لیول پہ ڈسکشنز ہوں گی.
اوکے,
جی
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اس قرضے کے لیے آپ نے بات کی کہ کچھ کنڈیشنز ہیں, جو شرائط ہیں وہ پاکستان کے لیے رکھے گئے ہیں اور اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ قرضہ پاکستان کو ملے. یہ بتائیے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے رپورٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے, ان کے وہاں پہ جو معاشی اصلاحات ہوتے ہیں. پاکستان میں معاشی اصلاحات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے آئی ایم ایف اس وقت کہاں تک مطمئن ہے؟
دیکھیے, اگر آئی ایم ایف مطمئن نہ ہوتا تو پھر یہ لون ڈسبرسمنٹ نہ ہوتی. تو اس لیے سوچنا یہ ہے کہ یہ آیا یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے. اس وقت مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. پاکستان نے کچھ اسٹیپس لیے ہیں اور وہ اسٹیپس آئی ایم ایف نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ کافی ہیں, جس کی وجہ سے وہ لونز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی پروگرس کے لیے 3-4 بڑے اہم فیصلے کرنے اور پالیسی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ انرجی کو کیسے بہتر کیا جائے, انرجی ریفارمز کو کیسے انٹروڈیوس کیا جائے, جس میں کہ انرجی پرائسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور ایڈمنسٹریشن شامل ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا بجٹ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے. اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کی ریونیو کو بڑھایا جائے. اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے خاص اہم قسم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, جن میں نہ صرف کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا ضروری ہے بلکہ نئے ٹیکسز لگانے ضروری ہیں تاکہ جو امیر لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دیں اور غریبوں پہ اتنی مشکل نہ پڑے جو کہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے کس قسم کے فیصلے کیے جائیں اور گورنمنٹ کے کون سے ریگولیشن جو ان کو روکتے ہیں ان کو امپروو اور ریفارم کیا جائے.
اوکے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات دبئی میں ہو رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان, اس کے جو نتائج ہیں وہ لگتا یوں ہیں آپ کے بقول کے پاکستان کے حق میں ہوں گے, قرضہ پاکستان کو مل جائے گا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بظاہر پاکستان کی حکومت کو جاتا ہے جو انہوں نے معاشی اصلاحات کیے ہیں. لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزید جب ہم معاشی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو, رائٹ؟
دیکھیے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یقیناً پاکستان نے ریفارمز کی ہیں, کچھ ریفارمز ڈیلے ہو گئی ہیں, کچھ بڑی اہم قسم کی ریفارمز ڈیلے ہوئی ہیں, ان کو کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں سیکیورٹی اور دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ان پہ ابھی تک افیکٹولی عمل نہیں کیا گیا, یہ میں مانتا ہوں, لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرے, کیونکہ اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر سیکیورٹی پرابلم بھی ساتھ ساتھ حل ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی پرابلم ہے اس کا بڑا حد تک اکنامک بیسس ہے. اگر آپ اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرتے ہیں تو پھر آپ سیکیورٹی پرابلم کو بھی کنٹرول کرنے کے کام ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اب آتے ہیں عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی ان رپورٹس کی جانب جو کئی دنوں سے ہماری نظروں سے گزر رہی ہے, جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ 2017 کے آخر تک جو اکانومی کی جو گروتھ ریٹ ہے اس میں بھارت جو ہے وہ چین کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے یہ بڑی کنفیوزنگ سی بات ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا گروتھ ریٹ نہیں بڑھ رہا, یہ چین کا گروتھ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ چین اپنی اکانومی کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے. جیسے کنسولیڈیشن ہوتی ہے تو وہاں پر دوسری سٹیپس لیے جاتے ہیں جس کے تحت آپ نے جو کچھ پروگرس حاصل کی ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سٹیپس لیتے ہیں. جب ایسا کرتے ہیں تو نارملی گروتھ آہستہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود چین کی گروتھ جو پریڈکشن ہے اس کے تحت وہ 6% سے زیادہ رہے گی. ہندوستان کی گروتھ ریٹ جو اس وقت 5.5% ہے شاید بڑھ جائے, لیکن اس کے بڑھنے کے لیے بہت سی اسمپشنز کی ضرورت ہے, بہت سی پری کنڈیشنز کی بات آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ فورکاسٹ ہیں, یہ پروجیکشنز ہیں, ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پالیسی ریفارمز بہتر کی گئی اور اگر گلوبل جو مارکیٹ ہے اس کی گروتھ اسی طرح ہوئی جیسے کہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی گروتھ ریٹ بڑھ جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ چین کا گروتھ ریٹ اور کم ہو جائے گا, کیونکہ جو چیز ہندوستان کو مدد کرتی ہے وہ چین کو بھی مدد کرتی ہے. فار ایگزامپل جب چونکہ یہ آئل کی قیمت گر گئی ہے تو اس کا جو اثر ہے پازیٹو اثر وہ صرف ہندوستان پہ ہی نہیں ہوگا بلکہ چین پر بھی ہوگا.
اوکے بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, پروگرام کے نیکسٹ حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے عرفان ملک صاحب نے, اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے عارف انصار صاحب, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے پاکستان کے جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہے ان کے لیے ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ ان کو مہیا کریں. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے اس وقت ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آگے اس موضوع پہ بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور عرفان ملک صاحب اور عارف انصار صاحب دونوں کو خوش آمدید پروگرام ان دی نیوز میں. اور عرفان ملک صاحب, یہ آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے سربراہ, ان کا جو یہ مطالبہ ہے کہ تارکین وطن پاکستان کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ دینا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مطالبہ ان کا کہاں تک جائز ہے؟
دیکھیے جی, ان کو عمران خان کا یہ مطالبہ ایک اس لیے وجہ سے ہے کہ ان کی سپورٹ تاریخ وطن پاکستانی جو ہیں یورپ میں, یہاں پہ عمران خان کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. تو اگر کوئی ان کو ووٹ دینے کا حق ملے گا تو اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہوں گے وہ عمران خان ہوں گے. تو اس اینگل سے آپ آبویسلی وہ اپنا ووٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. وہ اپنے لیے اپنی پارٹی اور اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. بٹ اصولاً یہ ہونا چاہیے یا نہیں, اس کو آئی تھنک اس ڈسکشن کو ایک گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے, صرف پاکستان کے حساب سے نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جی باقی ممالک بھی جو ہیں وہ کیا اپنے تارکین وطن والوں کو ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے.
تو آپ کیا کچھ انفارمیشن ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟
میں ایک سمپل سا, میں کیونکہ ہم ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, امریکن پاکستانی ہیں, تو جو میں پہلے امریکہ کا آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا یہ ہے کہ صرف امریکن سٹیزنز جو ہیں جن کے پاس امریکن شہریت ہے, وہ بے شک امریکہ میں رہتے ہوں یا وہ امریکہ سے باہر رہتے ہوں, ان کو ووٹ دینے کا حق ہے. پر اگر کسی امریکن نے وہ لیٹ سے برطانیہ میں چلا گیا ہے اور اس نے امریکن شہریت اپنی واپس کر دی ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر یہی قانون, یہی پرنسپل, یہی اصول اگر پاکستانیوں کے لیے بھی اڈاپٹ کیا جائے کہ جو پاکستانی ملک کے باہر ہیں, بے شک وہ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں, اور وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں, تو ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. پر جو پاکستانی اپنی شہریت چھوڑ بیٹھے ہیں اور انہوں نے امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور جگہ کی شہریت لے لی ہے یا ایون ڈیول نیشنلٹی لے لی ہے, تو ان کا ووٹ دینے کا جو ہے حق, وہ میرے حساب سے اتنا نہیں بنتا, کیونکہ ان کی لائلٹی اب جو ہے وہ جو نئے ملک کی شہریت جو انہوں نے لے لی ہے ان کی لائلٹی اس ملک کے ساتھ ہوگی.
اوکے, عارف انصار صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تارکین وطن پاکستانیوں کو یہ حق دینا جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, اور یہ حق دینے یا نہ دینے دونوں صورتوں میں نقصانات کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں اس کے؟ عارف انصار صاحب,
ہیلو.
جی عارف انصار صاحب, جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے. جی
جی, اس میں پہلا تو یہ ہے کہ پروز اینڈ کونز میں, کہ ظاہری بات ہے جو بھی پالیٹکس میں انوالوڈ ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کی افیئرز یا جس ملک کی بھی وہ پارٹی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایونچولی وہ پاور میں آنا چاہتے ہیں اور کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں. تو ویسے تو پالیٹکس صرف پالیٹکس کے لیے تو نہیں ہوتی. اچھا, جو نقصان سائڈ پہ کہ اگر پاکستانی امیریکن ہیں یا یورپ میں ہیں, وہ جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے رجحان کے, وہ پاکستان کی پالیٹکس میں زیادہ انوالو رہتے ہیں اور امریکہ کی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے, اور یہاں رہتے ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ شاید اگر ان کو یہ فیسلٹی نہ ہو کہ وہ ووٹ کر سکیں یا وہاں میں جا کے پاور میں آ جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی پالیٹکس میں زیادہ حصہ لینا شروع کر دیں اور یہاں یا یورپ کی پالیٹکس اور وہاں انٹیگریٹ ہو جائیں زیادہ اچھے طریقے سے. مطلب اس کا یہ نہیں کہ لوگ نہیں کر رہے, لیکن ایک ٹینڈنسی ہے. دوسری طرح یہ کہ پاکستان نے لا بھی پاس کر دیا ہے, میرا خیال ہے کہ اب جو ڈوئل نیشنلز ہیں یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی رکھنے والے وہاں پہ آفیشیل آفس نہیں ہولڈ کر سکتے, جس میں یہ گورنر آف پنجاب تھے سرور صاحب, ان کو انگلینڈ کی نیشنلٹی رینؤنس کرنی پڑی تھی جب وہ گورنر بنے وہاں پہ.
جی,
تو اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے جو ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو شاید زیادہ فائدہ ہو, فورن جو پاکستانی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. لیکن اس میں دوسرا پوائنٹ یہ بھی کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ ڈوئل سٹیزنز امریکہ کے ہیں اور وہ دونوں ملکوں کی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسرائیل ہے جن کے لوگ ڈوئل سٹیزن ہوتے ہیں, بعض یہاں پہ بڑے ہائی لیول پہ وہ آفیشلی بھی پوسٹڈ ہیں, لیکن وہ دونوں ملکوں کے, اسرائیل اور یو ایس کے اسٹریٹجک ریلیشن اس طرح کے, انٹرسٹ اس طرح کے الائن ہیں کہ شاید اس سے آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ امریکہ ایسا ملک ہے کہ یہاں تو ہر جگہ سے لوگ آئے ہیں اور یہاں ایک قسم کا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں کی پالیٹکس میں حصہ لیں اور وہاں بھی امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں ڈیموکریسی, اور جہاں جو ہم ویسٹرن معاشرے میں جو اچھی چیزیں سیکھتے ہیں وہاں وہاں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کوئی نیگیٹو پرسپشن نہیں ہے, اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے.
جی اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے میں, ہم بات کریں گے داعش کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس پر, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی اور عارف انصار صاحب, داعش کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس میں کچھ پیش رفت جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے, جس کو میرے خیال میں ایک بڑی پیش رفت اس کو کہا جا رہا ہے. کوبانی کا جو قصبہ ہے وہ داعش سے خالی کرا لیا گیا ہے, یہ اطلاعات ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ داعش کی جانب سے جس طرح جیپنیز جو صحافی تھے ان کو جس طرح سے مارا گیا, ان کی کچھ وہی ظالمانہ کاروائیاں جو ہیں وہ بھی جاری ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس پیش رفت کو آپ کہاں تک اہم سمجھتے ہیں, اور ابھی تک داعش کی جانب سے جو یہ کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں اس کو ہم ایک ان کی اسٹرینتھ اس کو سمجھا جائے, یا پھر یہ ان کی فرسٹریشن ہے, ان کی کمزوری ہے, کیونکہ جس طرح بظاہر یہ جس طرح اس جنگ میں ان کو ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے. عارف انصار صاحب,
آواز آ رہی؟
جی جی ابھی آئی ہے.
اچھا, اس کو ہمیں ایک ذرا تسلسل میں دیکھنا چاہیے کہ ایک شارٹ ٹرم ٹو لانگر ٹرم میں کیا ہو رہا ہے, اور ایک اس کی دوسری پکچر یہ کہ ڈے ٹو ڈے کیا پروگرس ہے, ویک ٹو ویک کیا ہو رہا ہوتا ہے, ایونٹس کیا ہوتے ہیں. تو وہ تو ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی نیوز آ رہی ہیں کہ داعش کو یا آئی ایس ایس کو نقصان ہوا ہے اور انہوں نے ٹیریٹری لوز کی ہے, خاص طور پہ جو اسٹریٹجک پوائنٹس میں عراق میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ کڈنیپنگز اور یہ جو یہ قتل و غارت وہ کر رہے ہیں, جس میں ابھی جاپنیز سٹیزنس کو بھی شامل کیا گیا ہے, دو جو ریسنٹلی انہوں نے کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ جاری ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ سب کانٹیننٹ پاکستان افغانستان کی طرف بھی وہ اپنے اثرات کو بڑھا رہے ہیں, وہاں بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اپنے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وسیع کریں اپنے دائرے کو. تو جو ایک اوور آل پکچر ہے لانگر ٹرم میں وہ تو اچھی نہیں لگ رہی, ڈے ٹو ڈے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے کنسرن ہے امریکہ میں بھی کہ لانگ ٹرم میں کس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے یہ اب آئی ایس کے خلاف جو ہے کامیاب ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا, ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں, ہمارا ادارہ پولیٹیک خاص طور پہ, کہ یہ ایک اسٹیج ٹو آف وار آن ٹیرر شروع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, القاعدہ تھا, پھر وہ القاعدہ سے ایسوسیٹس بنے, پھر آئی ایس ایس آ گئے, اور اب یہ ایک ہول نان اسٹیٹ ایکٹر کا ایک پورا فینومنن ابھر کے آ گیا, جس میں ہر کلر کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ میں بوکو حرام نے ابھر کے آ گئی ہے, آئی ایس ایس مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے, القاعدہ سب کانٹیننٹ کی طرف یا ساؤتھ ایشیا یا ایف پیک ریجن اس طرف زور دکھا رہی ہے. اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کون سی ایسی ٹیکٹکس تھی جو ماضی میں کامیاب نہیں ہوئی, اور اب ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم ایسی کیا چیزیں ڈیفرنٹ کریں گے کہ جو اگلی سٹیج آئے گی وہ کیا ہوگی. اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے اچھا آؤٹ کم دیکھیں تو کیا ہوگی, اور اگر برا آؤٹ کم دیکھیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے.
ٹھیک, عرفان ملک صاحب, جس طرح عارف انصار صاحب نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں کافی کنسرنس جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو امریکی لا میکرز ہیں ان کی جانب سے کافی اگر ہم دیکھیں تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اوباما انتظامیہ پر کہ جو فضائی حملے ہیں یہ کافی نہیں ہیں آئی ایس ایل کے خلاف, اور زمینی فوجی جو ہے وہ بیچنا ضروری ہے اگر آئی ایس ایل کے خلاف یہ جنگ جیتنی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا جو لا ہے یہ آنے والے دنوں میں اوباما کو کنوینس کر سکیں گے اس کے لیے؟
مطلب جو اوباما صاحب نے جو ریکویسٹ کی ہے اسٹیٹ آف دا یونین میں, میرا خیال ہے کہ جو کانگریس ہے جو فیوچر میں اس یونیورسٹی پرابلی اجازت دے دے گی. بٹ جو یہاں پہ جو واشنگٹن ڈی سی میں جو تھنک ٹینکس اور دوسری جگہوں پہ جو امپورٹنٹ چیز چل رہی ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی اوباما کو اجازت دی جائے, بٹ جو زیادہ خطرہ امریکنوں کو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئیسس اور ان لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے اور جس سے وہ سوشل میڈیا کے تھرو جو امریکن مسلمز اور نان مسلمز پہ امپیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہی ہوگا کچھ کیسز جو جس میں ایون نان مسلم امریکن جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئیسس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں یا جا رہے تھے یا پکڑے گئے یا کچھ. تو وہ تھریٹ جو ہے وہ امریکہ کو سب سے بڑا تھریٹ ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ان کی امریکہ میں انٹری ایگزٹ نہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں نہ کچھ, اور وہ اگر امریکہ میں آ کے انہوں نے کوئی انتشار پھیلایا یا کچھ کیا تو اس کا امریکنز کو زیادہ ڈر ہے.
ٹھیک, عارف انصار صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آئی ایس داعش جو ہے وہ پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے, ایسی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کے لیے ایک مستقبل میں داعش جو ہے وہ ایک بڑے خطرے کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟
نہیں, بالکل آ سکتا ہے, اور اس کے لیے ان کو وہاں تیاری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ رپورٹس ایسی دیتے ہیں آفیشلی کہ نہیں ہے یا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں تو گراؤنڈ رائپ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ انفلوئنس بڑھا ہے, اور پھر جو مختلف گروپس نان اسٹیٹ ایکٹرز اس ریجن میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ آئیسس کی ایڈیشن سے وہ دوسرے گروپس پہ کیا اثر پڑے گا, تو اس کی بڑی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ہم سوچیں کہ جو مختلف قسم کی گروپس ہیں ٹی ٹی پی, افغان طالبان, القاعدہ, پھر کشمیر ریلیٹڈ جو جہادی گروپس ہیں, سیکٹیرین ریلیٹڈ ہیں, ان سب پہ یہ جو انفلوئنس آف آئیسس کا آ رہا ہے یہ کنفیگریشن جس طرح سے چینج ہوگی اور کس طرح سے پلے آؤٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں جو سینریو بنتے ہیں وہ زیادہ ظاہری بات ہے خطرناک بنتے ہیں. اور کچھ ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ان کنفرمڈ ہے کہ کچھ لڑائی ہوئی بھی ہے آئیس ایس یا افغان طالبان کی, یا کچھ ان کی چپکلش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی لیول پہ شروع بھی ہو چکی ہے, تو ظاہری بات ہے یہ اچھے رجحانات تو نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, اوکے, اب ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 فروری کو یہاں واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر کہا جا رہا ہے کہ صدر اوباما جو ہے اور دلائی لاما ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اس پر آج چین نے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چین اس کو امریکہ کی طرف سے چین میں جو چین کے اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت قرار دیتا ہے. یہ بتائیے کہ چین کی یہ ناراضگی جو ہے عرفان ملک صاحب کہاں تک بجا ہے؟
چین obviously جو دلائی لاما ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں سور پوائنٹ ہے چائنا کے لیے, تو انہوں نے ڈپلومیٹکلی تو یہ پروٹیسٹ کرنا ہے, پر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی یو ایس چائنا ریلیشن شپ میں کچھ فرق آئے گا, کیونکہ یہ کوئی ان کا پہلا وزٹ نہیں ہے, وہ پہلے بھی آ چکے ہیں, وہ پہلے بھی واشنگٹن میں لوگوں کو مل چکے ہیں, وہ پہلے بھی پریئر یہ جو ہوتی ہے نیشنل پریئر اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہو چکی ہے, تو کوئی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جی یہ بڑا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. وہ چائنا نے ایک جسے کہتے ہیں آفیشلی ایک ڈپلومیٹک ایک پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہے, پر اسے یو ایس چائنا ریلیشن شپ میں کوئی فرق آنا وہ میری نظر میں اتنا کوئی میننگ فل فرق نہیں ہوگا.
اوکے, آپ اس پہ کیا آپ کے کمنٹس ہیں عارف انصار صاحب؟
ہاں نہیں, میں اگری کرتا ہوں عرفان صاحب سے کہ یہ تسلسل ہے دونوں طرف سے, وہ امریکہ اپنی طرف سے ہمیشہ ملاقات کرتا ہے اور اس طرح چلتا رہتا ہے سلسلہ, اور چین اپنی طرف سے آبویسلی پالیسی کی کنٹینیوٹی دکھاتا ہے کہ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور یہ ہم اسے اگری نہیں کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اوور آل پالیسی پہ ان چیزوں کا کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے, جو آلریڈی ہے وہ تو ہے.
جی اوکے, اور اگر ہم دیکھیں تو اس تقریب میں دیگر مذاہب کے جو رہنما ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں, اور صدر اوباما جو ہے وہ ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایسے میں صرف چین جو ہے ان کو یہ اعتراض اوباما انتظامیہ پہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ آپ کا کہنا ہے عارف انصار صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں عرفان ملک صاحب سے کہ اس سے دونوں ملکوں کے جو وہ ہیں درمیان تعلقات ہیں اس پہ کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے اگر صدر اوباما دلائی لاما سے ملاقات کرتے ہیں؟
ہاں نہیں وہ بالکل, لیکن یہ کہ اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انگزائٹی وہاں بڑھ رہی ہے ریجن میں, اور اب بھی جو ریسنٹلی صدر اوباما کا وزٹ بھی ہوا انڈیا میں, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی جو ایونٹس ہو رہے ہیں تو چائنا جو ہے اس وقت کافی سینسیٹیو ہے, تو وہ حالات کی وجہ سے ظاہری بات ہے اوپر نیچے چلتی ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ملاقات, آبویسلی دنیا کے حالات تو چینج ہو ہی رہے ہیں.
ٹھیک, یوکرین کی جانب ہم آتے ہیں, اور عرفان ملک صاحب, یوکرین میں جو امن بات چیت کی کوششیں ہو رہی تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اس وقت, اس کے بعد آپ یوکرین کا اس وقت وہاں پہ جو صورتحال ہے, جان کیری کہا جا رہا ہے وہ بھی اس ہفتے شاید یوکرین کا دورہ کریں, حالات کافی کشیدہ بتائی جا رہے ہیں, یوکرین کا جو مسئلہ ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟
دیکھیے جی, اگین یہ ایک لوکل مسئلہ نہیں ہے, یہ مطلب ایشو تو لوکل ہے پر اس کو جو کھیلا جا رہا ہے وہ گلوبل لیول پہ کھیلا جا رہا ہے رشیا اور امریکہ کے درمیان, اور امریکہ نے آپ کو پتا ہے اکنامکلی رشیا کو کافی ویک کیا ہے پچھلے 12 مہینے میں, رشین اکانومی رشین کرنسی کے اوپر کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اس چیز کا. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ بھائی رشیا میں اور پوٹن جو ان کے ہیں سربراہ, ان میں کتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ کتنی دیر تک یہ جو اکنامک نقصانات ہیں یہ برداشت کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے جو حامی ہیں جو موسٹلی انڈسٹریلسٹ ویلدی لوگ ہیں وہ کتنی دیر تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر پوٹن کے اوپر ان کے جو رشین بزنس مین ہیں ان کا کافی پریشر ہے کہ بھی اس چیز کو ختم کیا جائے. اچھا, اگر اس چیز کو پوٹن اپنا جسے کہتے ہیں ہتھیار پھینک دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ان کی ویکنیس شو ہوگی, اور اس سے یہ کہ جی جو باقی ادھر ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں وہ امپاور ہوں گی کہ بھی رشیا جو ہے ویک ہو گیا ہے اور اس یہ ہمارے پہ آ کے کوئی اثر نہیں ڈال سکتا, تو اس لیے یہ بڑی کوئی وہ ایک جیسا کہتے ہیں ڈیفیکلٹ سی گیم ہے, اور اس کو ابھی تک یہ پوری طرح سے پلے نہیں ہوئی, اور ابھی جو لگتا ہے ابھی تک اس میں یہ کہ یورپ اور امریکہ جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہے, اور رشیا کا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا صبر یا ان کی جو اسے کہنا چاہیے ہمت دیکھی جا رہی ہے کہ کتنی ہے کہ وہ کتنی دیر تک یہ سارے نقصانات برداشت کر سکتے ہیں.
اوکے, عارف انصار صاحب, یہ جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا کبھی اینڈ بھی نکلے گا یا نہیں؟ کس طرح آپ پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس وقت یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح عرفان ملک صاحب نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ اس وقت ہو چکے ہیں, تو یہ جو تنازع ہے اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟
اس کا ابھی تو ٹینشن بڑھ ہی رہی ہے, جس طرح ہم نے ریسنٹلی رپورٹ دیکھی کہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا یوکرین کو اسلحہ دیا جائے, کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس کی طرف سے وہ پہل ہو رہی ہے, تو اس کا لانگ ٹرم نتیجہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی میرا خیال ہے دونوں پارٹیز کے پاس ٹائم ہے کہ اس کو وہ ریورس کریں جو ایک ٹریجیکٹری شروع ہوئی ہے, کیونکہ اگر وہ چلتی گئی تو ظاہری بات ہے کہ لگتا نہیں کہ پوٹن جو ہے اکنامکلی بھی اگر وہ ویکن ہو رہے ہیں تو بیک آف کر دیں گے, اچھا اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اگر مغرب کی طرف سے ٹینشن بڑھتی ہیں ان کے اوپر تو وہ آلریڈی وارن کر رہے ہیں کہ ایران اور مڈل ایسٹ میں وہ کوآپریشن اپنا کم کرتے جائیں گے, تو مغرب کی بھی مشکلاتیں بڑھ سکتی ہیں اس اینگل میں, تو اس میں نتیجہ جو ہے بعض اینالسٹ کہتے ہیں کہ سولوشن یہی ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹرن یورپ یا بعض ممالک ہیں ان کو واقعی ہی ایک وہ نیٹو کی ایکسپینشن یا روس کے نیئر اینڈ ابراڈ کی جو انگزائٹی ہے اس کے بیلنس میں رکھا جائے, اور شاید اس میں کوئی بیلنس آ سکے, اگر نہیں ہوتا اور اگر دونوں طرف سے اگریسو ہی چلے گئے تو یہ پھر بات بڑھے گی, اور پھر وہ وہی بات ہے کہ کولڈ وار ٹائپ سچویشن کا سینیریو دوبارہ سامنے آ جائے گا.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا, عرفان ملک صاحب آپ کا بھی, اور اس کے علاوہ جتنے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا, اور سامعین آپ لوگوں نے اس پروگرام میں کال کی, آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ویٹو میر کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔